اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کل ہم نے عالم امر کے ذیل میں مذاہب عالم، ادیان عالم، دنیا میں پورے مذاہب اور ادیان، دین کی جمع ادیان ہے، ان کا ایک مبسوط خاکہ حضور قلندر بابا اولیاء کا، مرشد کریم کا عطا کردہ تبصرہ، اور اس کے بیچ میں ساری باتیں کہ یہ کیسے بنتے تھے، یہ نظام ہائے تعلیم ہیں اور کس طرح سے، دیکھیں نا اب اسلام جو ہے یہ ایک نظام تعلیم ہے. کون سی تعلیم؟ جو روحانی قدروں کی حامل ہے اور دنیا کو بھی کیٹر کرتی ہے، شخصیت کو بھی کرتی ہے، اور آپ کی روح کی توانائی کا انتظام بھی کرتی ہے. اب ہم یہ باتیں اس طرح سے نہیں جانتے تھے کہ پہلے کوئی بندہ غیب سے روح شناس ہوتا تھا، پھر اس کے مقلد جو ہوتے تھے وہ جو مذہب کی بنیادیں رکھتے تھے وہ اس میں گڑبڑ کر بیٹھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود غیب سے متعارف نہیں ہوتے تھے. اب آپ کبھی سوچ کے دیکھیے کہ اتنی جامع بات اور اتنے مختصر ڈیڑھ صفحے میں تمام مذاہب کا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا انہوں نے. تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں جی پیج نمبر 194 پہ، بات وہی چل رہی ہے کہ مذاہب جو ہیں، پیغمبروں نے جو تعلیمات نو انسانی تک پہنچائی ہیں، ان کا مرکزی کردار یہ ہے کہ انبیاء کرام نے نو انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کیا. اچھائی اور برائی کے اسی تصور نے عقل کے دو رخ متعین کیے. ایک رخ نو انسانی کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دوسرا رخ نو انسانی سے مصائب کو دور کر دیتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے. وحی کے ذریعے یا وحی کے زیر اثر جو علوم انسان کو منتقل ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں، ان میں ایک علم علم نفس ہے. علم نفس باطنی رخ، علم نفس یا عالم امر. دیکھیں یہاں پہ دونوں واضح ہو گئے کہ اپنے اندر اترنا ہی عالم امر میں جانا ہے، اور عالم امر کی بنیاد پر ہی نئے نئے مذاہب وجود میں آئے. پھر مشرق وسطی میں جتنے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں مذاہب بتدریج آتے رہے اور سمٹتے رہے، تینوں سمٹتے رہے. غور کریں، ہمارا یہ پھیلنے کے بجائے یہ سمٹتے رہے، آتے رہے اور سمٹتے رہے. ان تینوں مذاہب میں آخری مذہب اسلام ہے. اب اسلام آخری مذہب اس لیے کہ عالم امر اور علم حضوری سے متعلق، عالم امر سے آگے علم حضوری، یہ چیپٹر باقی کسی دین میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. کون سا؟ علم حضوری والا. وہاں پہ میکسیمم جو اپروچ ہے وہ عالم امر تک ہے، اور وہ بھی ان کے مقلدین نے تہس نہس کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد جتنی بھی معلومات تھی خالق کائنات نے ایک افضل ترین انسان کو عطا کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. یعنی عالم امر سے آگے گزار کے علم حضوری تک لے گیا. جو نظام اسلام، یہ اتنا جامع نظام ہے، یہ ایک جملہ آپ کو اسلام کی سپریورٹی کی کہانی سنا گیا کہ اصل راز یہ تھا. اب چونکہ ہم لوگ سطحی دیکھنے کے مرض میں مبتلا ہیں، لہذا اس کی جو تاویلیں کرتے ہیں، جو باتیں نہیں سمجھ آتی ہمیں یا ہم نہیں سمجھا پاتے، تو سامنے خود سمجھ آئیں گی تو کسی کو سمجھائیں گے نا. تو سمجھ تب آئے گی جب کسی بڑے کی بات کو مانیں گے. اب یہ کتاب ہم جب ریڈ کر رہے ہیں تو یہ گویا ہم امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء کا ذہن سمجھ رہے ہیں یا ان کے ذہن سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو ذہن میں کتنی نئی نئی باتیں آ رہی ہیں. خیر آگے پڑھتے ہیں. عالم امر میں, اب عالم امر کو واضح کرنے لگے, عالم امر میں موجود کسی نوع کی حدیں زمانیت ہیں. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمانیت اور مکانیت, کہ یہ وہ تالاب والی مثال کہ تالاب ہے اس میں پانی کی کنکر لگ رہا ہے اور لہریں بن رہی ہیں, نوئیں جو ہیں وہ ایک لہر جو ہے وہ ایک نو ہے. تو عالم امر میں موجود کسی نو کی حدیں زمانیت ہیں, کسی نو کی حدیں یعنی اس کی حدود زمانیت ہیں. عالم خلق میں کسی نو کی موجودگی سپیس ہے, یہ ہے ٹائم اینڈ سپیس کا ٹوٹل فلسفہ. نوئی سطح پہ آپ زمانیت ہیں اور انفرادی سطح پہ آپ سپیس ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی. اب کوئی روحانی انسان جو علم حضوری سے واقف ہے اور عالم امر میں نوئی خد و خال کے قانون کو جانتا ہے, کوئی انسان جو علم حضوری سے واقف ہو جاتا ہے, تو وہ پہلی چیز کیا سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے علم حضوری تک کی رسائی رکھتا ہے تو عالم امر کو سے گزر کے ہی وہاں تک پہنچے گا نا. عالم امر میں اسے نوئی خد و خال کے قانون کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری اس کی نو کے خد و خال سامنے آ جانے چاہیے, یعنی نظر میں اس طرح گہرائی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی فرد کو دیکھیں تو پوری نو کے خد و خال کے قانون کو سمجھتے ہوں. بالفاظ دیگر وہ تخلیقی فارمولوں سے واقف ہو جاتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں اور گلاب خد و خال کے اعتبار سے الگ ہیں. یعنی یہ قانون سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب گلاب کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک مثال دی ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے اور مرشد کریم نے کہ گلاب کے خد و خال کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ صفات کے اعتبار سے, خد و خال کے اعتبار سے الگ ہیں. ہماری الگ الگ حیثیت رنگوں کی وجہ سے, ایک نفس کی صلاحیتیں, یہ یک نفس ایک نفس, یعنی اب یہ ایک اور اصطلاح آ رہی ہے, ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں اور گلاب میں مشترک ہیں, ارادے میں رنگ پیدا کر کے تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ بہت بڑے جملے کا خلاصہ ہے, بہت بڑی بات کا خلاصہ ایک جملے میں. ایک نفس کی صلاحیتیں جو مشترک ہیں ہم میں اور دیگر نوع میں, یا ہم میں اور گلاب میں مثال ہے, وہ کیا؟ ارادے میں رنگ پیدا کر کے, وہ صلاحیتیں ارادے کے تحت رنگ پیدا کرتی ہیں اور تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں. ہمیں صرف اس بات کو سمجھنا ہے جو لکھی گئی ہے اور کہی گئی ہے, اور بڑے آرام سے سمجھنا ہے, کوئی تحمل سے اور جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں اور گلاب میں مشترک ہیں, وہ صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے. ان صلاحیتوں کے زیر اثر ہم ایک ارادہ کرتے ہیں, ارادے میں رنگ پیدا کرتے ہیں اور وہ تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں, پھر وہاں سے مظہر بنتی ہیں. یہاں پہ پھر تصور میں سے مظہر بنانے میں یقین کی روشنیاں کام کرتی ہیں. اب یہ دیکھیں, عالم امر کی نفسی صلاحیتوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں, یعنی یہ عام ہے. اللہ تعالیٰ کے فیضان عام کے تحت یہ صلاحیت ہر عامی کو حاصل ہے, ہر عام بندے کو حاصل ہے. ये बुनियाद समझ लें, खुद को हकीर समझने की रविश तरक कर दें। ये बात किसी की इजारादारी नहीं है, किसी की इजारादारी नहीं है। अल्लाह ताला के फैजान आम के तहत ये सलाहियत हर आमी को हासिल है। अगर कोई बंदा इन सलाहियतों से वाकफियत हासिल कर लेता है तो वो अपने इरादे के तहत गुलाब को आलम अमर से निकाल कर आफाकी हदूद में दाखिल कर देता है। तो ये आफाक क्या हुआ, तसव्वुर हुआ या नहीं हुआ, इस तहरीर से साबित हो रहा है। आलम अमर से निकाल कर आफाकी हदूद में दाखिल कर देता है, उस गुलाब में खुशबू भी होती है, रंग भी होता है। यानी हर इंसान अगर यकसू होके बैठ जाए कर सकता है, ये हर इंसान ये कर सकता है कि वो यकसू होके बैठ जाए और तसव्वुर करे तो गुलाब जो है वो मजहर बन सकता है। कहने का मतलब सादे लफ्जों में ये आलम अमर से ताल्लुक के बाद मुमकिन है कि वो इरादा करे और गुलाब को आलम अमर से निकाल कर आफाकी हदूद में दाखिल कर दे। अब इस बात की मजीद वजाहत सुने। तजल्ली का अक्स ये उन्वान है। अब इंसानी जिस्म दरअसल खिला है, इंसानी जिस्म दरअसल यानी असल में खिला है। मट्टी कहा है तो मट्टी का मतलब है खिला, मट्टी की नेचर है खिला। आगे आ रही है ये बात, इस खौल के दो रुख हैं। एक रुख पर मादी खौल गालिब है और खदो खाल में ठोसपन है, और दूसरे में जाहिर है ये दोनों चीजें नहीं है। जिस तरह नुक्ताए जात से नस्मा की तरफ और नस्मा से जिस्म की तरफ, ये तीन चीजें हो गई, नुक्ताए जात, नस्मा और जिस्म। नुक्ताए जात से नस्मा की तरफ और नस्मा से होती हुई जिस्म की तरफ, ये तरतीब जहन में जरा कायम होने दें। नुक्ताए जात से नस्मा की तरफ यानी जहन की तरफ और फिर वहां से जिस्म की तरफ नूर की एक रौ बहती है। क्या बहती है? नूर की एक रौ बहती है। फिर इसी तरह नस्मा से नुक्ता जात तक एक रौ बहती है, यानी वो जिस्म से वापसी, जिस्म से वापस नस्मा और नस्मा से नुक्ता जात तक एक दूसरी रौ बहती है जो नुक्ता जात से मजहर की तरफ नजूल कर रही है। यानी एक रौ नुक्ता जात से नजूल करके जिस्म तक आ रही है और दूसरी मजहर की तरफ सऊद कर, मजहर से नुक्ता जात की तरफ सऊद कर रही है। जो नुक्ता जात से मजहर की तरफ नजूल कर रही है उसके अंदर अलूम लुदुनिया का जखीरा है। नुक्ता जात से वो रौ जो नस्मा से होती जिस्म की तरफ आ रही है उसमें अलूम लुदुनिया का जखीरा है। इल्मे लुदुन्नी, अलूमे लुदुनिया जमा हो गई। लुदुन्नी का मतलब है जो अल्लाह चाहे, लफ्जी तर्जमा है लुदुन का, जिसको मैं चाहूं, जैसे मैं चाहूं। यानी वो जो हजरत मूसा के किस्से में वो बंदा जो है जिसको हम खिजर के नाम से मुतारिफ कराया गया है रवायतों में, उसके बाबत ये बताया गया कि जी उसको मेरी तरफ से रहमत यानी तखलीकी फार्मूलों का इल्म दिया गया था। मैं लुदुन का, लुदुन का से लुदुन्नी और लुदुन्निया, अलूम लुदुन्निया का जखीरा होता है। नुक्ता जात से नस्मा, नस्मा से जिस्म की तरफ आने वाली रौ में नूर होता है और ये नूर का जखीरा جو ہے اپنے نور کی رو جو ہے اپنے اندر علوم دنیا کا ذخیرہ رکھتی ہے. اس کے برعکس نور سے نزول کر کے وہ رو جب روشنی بنتی ہے تو اس نزول کو دنیاوی علوم کہتے ہیں. یعنی اوپر کی سطح علوم دنیا کی ہے اور نچلی سطح کیا ہے؟ دنیاوی علوم. اور یہی علوم دنیا جسمانی تقاضوں اور خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں. یہ جو ہماری جسمانی تقاضے اور ان کی ہماری خواہشات ہیں ان پر جو یہ علوم مبنی ہیں یہ سارے علوم دنیا کے دنیاوی علوم ہیں. اب دنیا اور دنیا ذرا اس کی لفظی ساخت پہ بھی غور کیجئے گا. اگر نقطہ ذات سے نزول کرنے والے علوم یعنی نورانی لہریں شعور کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں, یعنی اگر ہماری دلچسپی نقطہ ذات سے نزول کرنے والے علوم یعنی نورانی لہروں میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ہمارا شعور اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو لہروں کا رنگ آہستہ آہستہ نسمہ کی دنیا پر غالب آ جاتا ہے. یا یوں کہیں گے کہ نسمے کی دنیا نورانی لہروں کے رنگ سے رنگین ہو جاتی ہے. لطیفہ نفسی, یہ آپ 6 درجے پڑھ چکے ہیں, لطیفہ نفسی ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو کر نور کی شعاؤں میں سانس لینے لگتا ہے. یعنی توجہ کو آپ نے اوپر ذہن سے اوپر نور کی شعاؤں میں اگر اس کو دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تو یہ ہوگا کہ وہ لطیفہ نفسی تک اس کا اثر جائے گا اور وہ ان علوم کی نورانیت سے معمور ہو کر نور کی شعاؤں میں سانس لینے لگے اور پھر کثیف روشنیوں کے بجائے چھنی ہوئی یعنی فلٹرڈ لطیف نور کی شعائیں نقطہ ذات کی طرف پلٹنے لگتی ہیں یا بہنے لگتی ہیں. یعنی ایک چیز جو نقطہ ذات سے جسم کی طرف بہ رہی ہے اور دوسری رو جو جسم سے نقطہ ذات کی طرف بہ رہی ہے, جب یہ نقطہ ذات سے جسم کی طرف جو رو بہ رہی ہے اس میں نورانی علوم ہے اور اگر ہماری توجہ جسمانیت پہ ہوتی ہے تو وہ روشنیاں کثیف ہو جاتی ہیں تو واپس جو روشنیاں جا رہی ہیں اس میں کثافت مل جاتی ہے. یہ بتا رہے ہیں نقطہ ذات سے مظہر کی طرف بہنے والی نورانی رو جب ذخیرہ ہو جاتی ہے تو انسانی ذہن میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اسی نور کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نور فراست کہا ہے. یہ ہے نور فراست کی اصل ڈیفینیشن. یہ ایک ٹرم آ گئی, ہماری دینی ٹرم ہے, ہماری مذہبی ٹرم ہے نور فراست. یہ نور فراست تب حاصل ہوتا ہے جب شعور کو نقطہ ذات سے آنے والے انوارات میں دلچسپی ہو, یعنی وہ دنیاوی معاملات کے بجائے اب اس کو صوفیہ کرام آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں, دھیان اللہ کی طرف لگا لو. دھیان اللہ کی طرف لگنے سے کیا ہوتا ہے کہ نقطہ ذات کی طرف جو انوارات نقطہ ذات سے آ رہے ہیں, ذات دیکھیں دوبارہ سمجھ لیں اس بات کو, ہم تجلی ذات کا ایک نقطہ ہونے کے تحت کیا ہیں, نقطہ ذات اور یہ تجلی ذات کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے وہاں سے آنے والے انوارات جو جسم یعنی خول کی طرف بڑھ رہے ہیں ان میں ہے تو ساری نورانیت, لیکن یہاں چونکہ مادیت میں ذہن الجھا ہوتا ہے وہ بیلنس نہیں ہوتا, لہٰذا جب یہ روشنی نور آ رہا ہے اور پلٹ کے روشنی کی صورت میں جا رہا ہے تو واپسی پہ وہ روشنیوں میں اگر کثافت ہے بلکہ خباثت ہے اس میں بری باتیں ہیں, غیبت ہے، نفرتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا ہوگا؟ نقطہ ذات بیزار ہو جائے گا کہ یہ کیا جمع کر رہا ہے. اور اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ گیا ذہن اور وہ نورانیت کو اپنے اندر ذخیرہ کرنے لگا تو اس کے اندر نور فراست پیدا ہو جائے گا. فراست، فراست کہتے ہیں بات کی اصل سمجھ کو، سمجھنے کی اصل صلاحیت کا نام ہے فراست. کیا فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب بظاہر یہ لگتا ہے گویا یہ حدیث مبارکہ کا ایک روحانی اینگل انہوں نے واضح کر دیا، اور اسی میں کتنے راز کھول دیے اور کس طریقے سے کھولے، بجائے یہ حدیث سنا کے آپ کو سمجھاتے، پہلے پورا میکانزم بتایا، پھر اس میکانزم کو کنکلیوڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، نقش ہو جائے. کیا؟ کہ ہمیں مومن کی فراست حاصل کرنی ہے. مومن والی فراست اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہم گویا اللہ کے نور سے دیکھیں گے. یہ ہے علم حضوری. عالم امر سے علم حضوری تک کا پورا سانچہ بتا دیا. کسی انسان کے اندر جب نور فراست ذخیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عالم امر عام کا انکشاف ہونے لگتا ہے. عالم امر عام، اب یہ عالم امر عام کیا ہے؟ عالم امر عام اور عالم امر خاص، یہ دو عالمین ہیں. عالم امر عام جنرل کائناتی نظام ہے، اور عالم امر خاص جو ہے یہ انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ہیں. تو بات ہو رہی ہے کہ جب یہ نور فراست ذخیرہ ہونے لگتا ہے، ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر عالم امر عام، کن کہنے کے بعد جو چیزیں بنی وہ سب عالم امر ہے. کن کہنے کے بعد جو کچھ بنا یہ عالم امر عام ہے. عام یعنی ایک جنرل بات ہے، جنرل کمانڈ کے تحت جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری عالم امر، امر عام. تو گویا پہلے درجے پہ نور فراست کا کیا فائدہ ہے کہ عالم امر عام، اس سے آدمی واقف ہونے لگتا ہے. جب لطائف اور زیادہ نورانی ہو جاتے ہیں تو عالم امر خاص کا انکشاف ہوتا ہے. انسانی شعور ایک ایسا آئینہ ہے، انسانی شعور ایک ایسا آئینہ ہے جس میں علوم لدنی کے انوار کا عکس منعکس ہوتا رہتا ہے. انسانی شعور ایک آئینے کی طرح ہے، اس میں علم لدنی کے انوار کا عکس منعکس ہوتا ہے. اگر کسی شخص کا ذہن، آ گیا نا لفظ ذہن، ذہن یعنی نسمہ، مجلہ آئینہ ہے. مجلہ یعنی خوب اجلا، صاف. تو بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے وہ حالات کا تصویری عکس نظر آتا ہے اسے. اگر اس کے برعکس لطیفہ نفسی کی طرف سے کثیف روشنی تاریکی بن کر نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے تو شعور کا آئینہ مجلہ نہیں رہتا. یعنی جو ہمارے جسم سے نقطہ ذات کی طرف روشنیاں بہ رہی ہیں اگر اس میں کثافت ہے تو یہ شعور کا آئینہ مجلہ نہیں رہتا، کیا کہیں گے اس کو، مطلب غلیظ ہو جاتا ہے یا دھندلا جاتا ہے. اور نورانی علوم کے تمام تصویری عکس نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. انسانی شعور پر علوم لدنی کا عکس ضمیر ہے. غور کریں, یہ جسے ضمیر کہتے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ انسانی شعور پر جو علوم دنیا کا عکس پڑ رہا ہے وہ ہے ضمیر. اسی لیے ضمیر کو نور باطن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہر لگا دی اللہ نے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے. اگر کثیف روشنیاں لطیفہ نفسی میں ذخیرہ ہو جائیں اور اس ذخیرے میں تسلسل قائم ہو جائے, یعنی وہ ذخیرہ ہوتی ہی رہیں, تو لطیفہ نفسی کے اندر ایک متعفن پھوڑا بن جاتا ہے اور یہ پھوڑا سڑتا رہتا ہے. جیسے جیسے اس کی سڑاند بڑھتی ہے اسی مناسبت سے انسان طرح طرح کی بیماریوں پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. یہ پریشانیاں اور مصیبتیں اسے سکون سے ناآشنا کر دیتی ہیں. ایسا بندہ جو سکون سے آشنا نہیں ہے, جس کے اندر لطیفہ نفسی میں متعفن اور سڑا ہوا پھوڑا ہے, وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اس سڑاند سے بچنے کے لیے اور لطیفہ نفسی کو نورانی رو کے نزول سے آشنا کرنے کے لیے علوم روحانی سے واقف ہونا ضروری ہے. دیکھیں کتنا شارٹ کٹ ہے. مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے شعور کو اوپر کی طرف متوجہ کرنے کی بات ہے. لوگ فقیر کے پاس جاتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا نام پڑھو, یا حیو یا قیوم پڑھو, یہ ورد کر لو, یہ آیت پڑھ لو. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ کسی طرح اس کا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے. وہ اس سے زیادہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خود اللہ کا محتاج ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. اتنی سی بات کا نام پورا نظام سیدھا ہو جاتا ہے. اسی لیے سب سے شارٹ کٹ یہی ہے. لیکن بدقسمتی, ہماری انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں. دنیاوی دلچسپیاں ہمیں فرصت نہیں دیتی کہ ہم اوپر کی تین سطحیں ہیں نا, ایک نقطہ ذات ہے, ایک نسمہ ہے یا ذہن ہے, اور ایک جسم ہے. یہاں پہ میں آپ کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے تب حالت یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے, یہ دنیاوی ذہن جو بنا ہوا ہے, اس نے جسم کو اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے. تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ کسی طرح ذہن روح کا گھوڑا بن جائے. یعنی نقطہ ذات سے آنے والی انوارات کو ایز اٹ از خالص حالت میں وصول کرنے لگے, تو ظاہر ہے وہ رو جب جسم کی طرف بہے گی, گڑبڑ تو ساری ذہن کر رہا ہے جس نے دنیا کی دلچسپی کو ابھار دیا ہے. نتیجہ سارے دنیا کے لیے روحانیت پڑھ رہے ہیں. یہ المیہ کی انتہا ہے. ہم دنیا کے لیے روحانیت پڑھ رہے ہیں, یہ میرا تبصرہ ہے. خدا نہ کرے کہ یہ حقیقت ہو. یعنی اگر ہم دنیاوی کے لیے روحانیت سیکھنے آئیں گے تو یہ تو اور کثافت ہو گئی, یہ تو وہ پھوڑا اور متعفن ہو گیا. یہ ہے المیہ. کیوں نہیں دھند چھٹ رہی آنکھوں کے آگے سے؟ کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہا؟ ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو اصل بات ہے باطن, اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے. دیکھیں کتنے جملے ہیں, سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں, ایک ہی بات کہی جا رہی ہے, اپنے اندر اترو, اپنے اندر اترو. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تمام جتنے بھی نظام ہائے فکر ہیں اس میں اندر ہی اترنے کا درس دیا گیا ہے. لیکن اسلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کردہ نظام واحد نظام ہے جو بتاتا ہے کہ اندر اتر کے جب آپ اندر اتر جائیں تو پھر کیا کرنا ہے. बाकी उनको नहीं पता, वो कहते हैं बस अंदर उतर के बस चुप करके एंजॉय करो। ये फर्क है, आप अपने अंदर उतरेंगे साथ में दुनियावी मामलात को एज ए रूटीन हैंडल करेंगे, वरना जिस्मानी तकाजे इग्नोर होंगे तो निजाम अदम तवाजन का शिकार होगा। ये बात आपने पढ़ी, अब इसको इस तरह से फिट करते हुए साथ साथ लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि कल इसके कुछ वो प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बात पल्ले पड़ी कि मैंने ये जो आज हमने पढ़ा इसका लुबे लुबाब ये है, खलासा ये बनता है कि नुक्ता जात से बहने वाली रौ जहन से होते हुए जिस्म की तरफ बहती है, और फिर जिस्म से रोशनियों की एक रौ जो है वो वापस जहन से होकर नुक्ता जात की तरफ जाती है। जो ऊपर से आ रहा है उसमें अलूमे दुनिया है, और जो नीचे से ऊपर को जा रहा है वो दुनियावी कसाफते हैं। फिल्टर करना ना करना ये सारा निजाम है, कि अगर हमने उसे फिल्टर कर लिया, कसाफते यहाँ छान ली, तो पौ बारह वरना टें टें फिश। चलें, खुश रहिए जी, शुक्रिया आपका।